محترم ماں اور بہنوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا قصہ چل رہا ہے، اس میں سے ہم نے ایک پورشن، ایک پارٹ مکمل کیا جس میں 6 ڈیفرنٹ الگ الگ سیکشنز بتائے گئے تھے، اور وہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے گھر میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے درمیان حسد کا شکار ہو جانا، پھر اندھے کنویں میں اٹھا کر پھینک دیا جانا، پھر وہاں سے نکلنا، پھر مصر کے بازار میں لا کر آپ کا فروخت کرنا، گویا کہ یہاں تک بات ہوئی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا وہ مصر کے درباریوں میں سے، وزیروں میں سے، کیا وہاں کے آفیسروں میں سے ایک آفیسر تھا، اس نے آپ علیہ السلام کو خریدا. اور بات یہاں تک نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں پیر جمانے کا ایک موقع عنایت فرمایا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص فضیلت اور اس کا یہ انعام رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پاور سینٹر سے قریب اس نے پہنچا دیا، تاکہ آپ پاور سینٹرز کے اتار چڑھاؤ سے قریبی طور سے دیکھیں، اسے سمجھیں اور اس کا ایکسپوجر ملے، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا تھا. اب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور کسی کی زندگی میں بھی بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. ایک مرحلہ تو تھا آپ حسد کے شکار تھے، اب جب دوسرے مرحلے میں پہنچے تو اب آپ ایک خاتون کی حوث کے شکار ہونے والے ہیں، گویا کہ وہاں آپ کو بچنا پڑتا ہے، وہاں مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، گویا کہ ایک اندرونی کشمکش ہے آپ کی طبیعت کے اندر، اور وہاں سے آپ نکل رہے ہیں. تو ایک منظر یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ گویا کہ ذہن و دماغ کا ایک ٹینشن تھا اپنے بھائیوں کے درمیان، سوتیلے بھائیوں کے درمیان جب بھی جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یہ ذہن و فکر کا ٹینشن ہوتا ہے، اور ذہن و دماغ کے آزمائش سے نکال کر اب اللہ تعالیٰ ان کو جذبات کی آزمائش کے میدان میں لا رہا ہے. اور یہ جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ جو معاملہ آ رہا ہے آگے، یہ آپ کے اس وقت جذبات کا معاملہ ہے. وہاں تو ذہن و دماغ کا ٹینشن تھا، لیکن یہاں جذبات کا ٹینشن آتا ہے. اور اس جگہ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے بہت پیاری تفسیر لکھی ہے، کہا کہ انسان سمندر کی موجوں سے ہراسا نہیں ہوتا، پہاڑوں کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا، آسمان کی بجلیوں سے نہیں لرستا، درندوں کے مقابلے میں منہ نہیں موڑتا، تلوار کے سائے میں کھیلنے لگتا ہے، مگر نفس کی ترغیب اور جذبات کی کشش کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان بہت بڑے بڑے ماری کے سر کر سکتا ہے، لیکن جذبات کے ساتھ اگر کھیل لیا جائے بہت سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، اور جذبات کی کشش سے بچنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس کے برعکس چٹانوں سے ٹکرا جانا اور موجوں کا مقابلہ کرنا، بجلیوں کو برداشت کر لینا، یہ آسان ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن اس کے جذبات پر اگر حملہ ہو جائے تو وہاں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ایک انتہائی سنگین اور مشکل کام ہوتا ہے. اور اتنے زبردست آزمائش میں اللہ تعالیٰ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو گزار رہا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آج کا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ یہ کہ پارٹ سیکنڈ، اس میں 5 سیکشنز ہیں. پہلا سیکشن یہ کہ آپ علیہ السلام کو اس گھر کے اندر تمکن نصیب ہوا، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے مینجمنٹ کی صلاحیتوں سے، اپنی شرافت سے، اپنی دیانت سے عزیز مصر کا دل موہ لیتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر ایک اچھا مقام پیدا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزیز مصر کے دل میں ایک اچھا مقام پیدا کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، اور پھر عزیز مصر ان کو غلام کا درجہ نہیں دیتا بلکہ اپنے گھر اور اپنے جاگیر کی گویا کہ آقائی سپرد کرتا ہے، مینجمنٹ سپرد کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، پہلے تو وہ خرید کر لے گیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا دانش مند ہے، زیرک ہے، ہوشیار ہے، بڑا اچھا قابلیت والا لڑکا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ لے پالک بیٹا ہمارا متمنا ہو سکتا ہے، اور اس کی ذرا احتیاط کرنا، اور پھر اسے غلامی سے نکال کر آقائی کی پوزیشن میں پہنچا دیا. گویا کہ اپنے گھر کا انتظام و انصرام اس نے حضرت یوسف کے حوالے کیا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی نوکر اچھا ہوتا ہے ہم اپنے ٹینریز کا، اپنے دیگر چیزوں کے مینجمنٹ ان کے حوالے کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جیسے کوئی آدمی اگر اچھا نوکر ہو. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نکال کر اس نے خود اپنے گھر میں آقائی کا درجہ دیا. یہ گویا کہ فرسٹ ایپیسوڈ یہاں کا سیکشن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر ایک اچھا مقام پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ عورت جو بڑی سازشی عورت تھی، مکار عورت تھی، عزیز مصر کی بیوی، وہ اپنی سازشی جال کو پھیلانا شروع کرتی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام کو اصرار و ترغیب دیتی ہے، اور اپنی حیوانی اور شہوانی جذبات سے مغلوب اور چور چور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھتی ہے. یہ گویا کہ ایک سیکنڈ مرحلہ ہے, پارٹ سیکنڈ میں سیکنڈ سیکشن ہے. یوں سمجھے کہ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت یوسف چونکہ اس گھر کے اندر رہے, صبح شام دیکھتی رہی, اور حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر جمیل تھے, اور آپ کے حسن اور آپ کی رانائی سے وہ متاثر تھے, اور پھر وہ حیوانی خواہش اور وہ شہوانی جذبہ اس کا بڑھتا گیا اور وہ بے قابو ہوتی چلی گئی. اور ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ دونوں اکیلے تھے اور کوئی اس گھر کے اندر نہیں تھا. تو قرآن مجید نے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. تین چیزیں, ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے ڈورے ڈالنا شروع کیا, اس نے ملتفت کرنے کی کوشش کی, اپنی طرف توجہ کھینچنے کی اس نے کوشش کی, اور دوسرا کام اس نے کیا کہ دروازے کا اغل, لفظ عربی کا لفظ ہے یہ اغل, یعنی اس کا ڈور جو پیڈ لاک ہوتا ہے اس کو اس نے لاک کیا, ڈور کو لاک کیا, اس کا اغل ڈالا. ڈالنے کے بعد اس نے کہا آ جا یوسف, اس نے دعوت دی, دعوت عیش دی, دعوت غلط کام کے لیے اس نے اصرار کیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پکارا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اس کو نصیحت کرتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ کہ اتنے دن گھر میں رہے لیکن اچانک گھر کی مالکہ, گھر کی یجمانی خود دعوت دے رہی ہے, اس بات پر آپ علیہ السلام کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے, اور فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں اسے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں ایسا کام نہیں کر سکتا, میں اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں, میں اللہ کا سہارا تھامتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بجائے ایسی گندی حرکتوں سے. اور انہو ربی احسن مسوایا, اس کا دو ترجمہ مفسرین نے بیان کیا, ایک تو یہ کہ میرے رب نے مجھے اتنی اچھی قدر و منزلت کی جگہ عطا کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے اٹھا کر میرے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا, لیکن میرا پروردگار اتنا بلند ہے, اتنا اچھا ہے, اس نے مجھ پر اتنی کرم اور فیاضی کی کہ کنویں سے نکال کر اس نے تمہارے گھر کے اندر پہنچایا. جب میرا رب مجھ پر اتنی مہربانی کرتا ہے تو میں اپنے رب کے ساتھ ایسا کام کیوں کروں کہ اس نے جس کو چیز کو منع کیا ہو وہ کام میں کیسے کروں. یہ ایک ترجمہ مفسرین نے لکھا. دوسرا ترجمہ اکثر مفسرین نے یہ لکھا, اس عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے کمبخت عورت, تجھے نہیں معلوم کہ تیرا شوہر میرا مالک ہے اور اس نے مجھے خریدا بازار میں, خریدنے کے بعد اس نے لا کر مجھے بسایا, میرا مالک بہت ہی اچھا انسان ہے, بڑا شریف انسان ہے, اس نے میری قدر و منزلت پہچانی, اس نے لا کر مجھے گھر کے اندر بسایا, اب میں اپنے مالک کے مال میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں, میں اپنے مالک کی وفاداری کرنا چاہتا ہوں, میں راست باز انسان ہوں, میں پاک باز انسان ہوں, میں راست بازی کے خلاف, پاک بازی کے خلاف میں اپنے مالک کے گھر کے اندر خیانت کروں, چوری کروں, ڈاکہ ڈالوں اس کی عصمت پر, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. گویا کہ عورت کو خطاب کر کے کہا کہ تو کمبخت اس بات کو نہیں سمجھتی کہ تیرا شوہر میرا مالک اور میں تیرے شوہر کے خلاف کوئی کام کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. گویا کہ آپ نے امانت داری, راست بازی, دیانت داری کا آپ نے ثبوت دیا. مفسرین نے لکھا یہ گویا کہ آپ کی قدر و منزلت بڑھنے اور آپ کو سلطنت تک پہنچانے میں ایک ایک سیڑھی آپ چڑھ رہے تھے, اور آپ نے اس جگہ زبردست اپنی راست بازی کا, اپنی دیانت داری کا آپ نے ثبوت دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ جو آیت اس کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 24, اس کی تشریح میں زبردست اختلاف اور علماء کے درمیان بڑی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرا مالک بہت اچھا مالک ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا, اور سن رکھ, اس عورت سے کہا کہ سن رکھ, انہ لا یفلح الظالمون, ظلم کرنے والے نالائق کمبخت لوگ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے, فلاح نہیں پاتے, تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آخرت کی تباہی, وہ گویا کہ ظالموں کا ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے بعد ولقد ہمت بھی وہم بها لولا الرا برہان ربی, اس میں یہ دو تین معنی ہے, ایک تو یہ کہ وہ عورت حضرت یوسف کی طرف بڑھی اور حضرت یوسف بھی بڑھے, ترجمہ مختلف ترجمے ہیں, حضرت یوسف کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا برہان انہوں نے دیکھا, اللہ کی دلیل انہوں نے دیکھی تو آپ رک گئے. یہ گویا کہ ایک ترجمے میں یہ بات آئی ہے کہ یوسف کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ کچھ غیر اختیاری میلان پیدا ہونے لگا. یہ گویا کہ ایک تفسیر میں یہ بات ہے کہ انسانی فطرت اور طبیعت کے حوالے سے کچھ کچھ غیر اختیاری طور پر میلان پیدا ہونے لگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا برہان انہوں نے دیکھا. کیا برہان؟ برہان یہ دیکھا کہ فوراً حضرت یوسف, حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا چھت پر, انگلی کو دانتوں میں چبا رہے ہیں, گویا کہ ڈانٹ رہے ہیں, وہ چہرہ دیکھا تو آپ رک گئے, ایک بات یہ بتائی گئی. دوسری بات یہ بتائی کہ نہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک تختی میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ پھٹکو, یہ سب باتیں بیان کی ہیں. لیکن اکثر مفسرین ہیں, سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ ہوں, مولانا مودودی ہوں یا پھر مولانا امین احسن اصلاحی علیہ الرحمہ ہوں, یہ سارے مفسرین کا خیال یہ کہ یہ اسرائیلی روایات کی باتیں ہیں اور یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے. بلکہ یہاں اس جملے کو پڑھنے میں اس طرح سے نکالنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہاں توئے ہے کہاں لا ہے, تو رکنا نہیں رکنا ایک مسئلہ ہے نا, پڑھو مت کھیلو ایک جملہ ہے. اگر آپ کہیں پڑھو مت کھیلو تو کھیلنے کی نفی ہے اس میں, پڑھو مت کھیلو تو اس میں کھیلنے کا اس بات ہے. ایک ہی جملے میں پڑھنے میں آپ اگر مت کو ادھر لگائیں تو کھیلا جا سکتا ہے, نہیں کھیلا جانا ہو تو مت کو ادھر لگانا پڑتا ہے. یہ جو جملہ ہے ویسے ہی یہاں جملہ پایا جاتا ہے, عورت بڑھی یوسف بڑھتے اگر خدا کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نہیں بڑھے, یوسف کے دل کے اندر کوئی غلط میلان پیدا نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کا جو نور فطرت تھا وہ بہت زبردست چمک رہا تھا. انبیاء کا نور فطرت بہت چمکیلا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کبھی بھی فطرت سے نہیں ہٹاتے. ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی انبیاء اکرام سے جو لغزش وغیرہ کی جو باتیں آئی اس سے پہلے والی صورتوں میں بھی آپ نے دیکھا, وہ جذبہ خیر سے ہوتا ہے, جذبہ خیر شدید جسے کہا گیا. جیسے اللہ کے رسول نے منافقین کو کہا اچھا ٹھیک ہے جنگ تبوک میں نہیں آنا چاہتے, معاف کر دیا, اللہ نے پکڑا نہیں آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح جنگ بدر کے معاملے میں دیکھا کہ قیدیوں کو پکڑنے میں اور ان کو کس کر باندھنے میں اللہ کے رسول نے ڈھیل سے کام لیا, جذبہ خیر شدید ہے. یعنی خیر کے جذبے سے کبھی غلطی ہوتی ہے, لغزش ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ایررنگ آن دا رائٹ سائڈ, غلطی کرنا غلطی میں بھی رائٹ سائڈ میں غلطی کرنا, ایررنگ آن دا رانگ سائڈ ایک ہوتا ہے. انبیاء سے جو ایرر ہوتا ہے, ایرر جو ہوتا ہے وہ ایرر آن دا رائٹ سائڈ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے حضرت نوح نے اپنی شفقت پدری کے نتیجے میں بیٹے کو پکارا, دعوت بھی دی کہ بیٹا آ جا کشتی میں, یہ جذبہ خیر سے ہوتا ہے. جبکہ یہاں پورے کا پورا معاملہ جذبہ شر کا ہے اور نبی سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے دل کے اندر ذرا بھی میلان پیدا ہو جائے, ذرا بھی خیال پیدا ہو جائے اور تھوڑی بہت بھی فکر پیدا ہو جائے, اس کا تصور اور گمان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ انسانیت کے گلے سرسبز ہوتے ہیں, انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال ہوتے ہیں, انسانیت کے لیے اسوہ ہوتے ہیں, تو انبیاء اکرام سے یہ تصور نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا عورت حضرت یوسف کی طرف بڑھی, حضرت یوسف بھی بڑھ جاتے اگر خدا کا برہان اس کی دلیل نہ دیکھ لیتے. یعنی خدا کا برہان اور دلیل کیونکہ ان کی فطرت کے اندر موجود تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی برہان کو اس کی دلیل کو کنویں کے اندر بھی دیکھا. جب گرایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی اطمینان رکھو ہم تم کو سہارا دیں گے اور تم اپنے بھائیوں پر جتاؤ گے ان کی غلطی, وہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور پھر خواب پہلے جو خواب بتایا گیا, ان سب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے کسی بلندی کی طرف پہنچا رہا ہے. باپ نے بھی نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے. وہ یہ ساری چیزیں دلیل آپ کی فطرت کے اندر موجود تھیں, آپ کے قلب کے اندر موجود تھا. تو لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ عورت بڑھی لیکن یوسف علیہ السلام بڑھے نہیں, اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ایک زبردست دلیل ایک زبردست برہان اندر پایا جاتا تھا, اس وجہ سے آپ پیر نہیں بڑھائے اور آپ نے اس غلط کام کی طرف تھوڑا بہت بھی ارادہ تک نہیں کیا. کذالک لنسا عن سوء والفحشاء, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سے یوسف کو ایک آزمائش سے گزارنا چاہتے تھے تاکہ ایک تو حسد کا شکار بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کشادہ رہے بڑا رہے, اور حسد کے جواب میں حسد, تنگ نظری کے جواب میں تنگ نظری, اور کمینگی کے جواب میں کمینگی. نہیں, نبی کا یہ ہونا چاہیے کہ حسد کے بدلے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرے, پتھر کھا کر ہنسنا شروع کرے. یہ جو کہا جاتا ہے یہ اعلیٰ ظرفی کے لیے اللہ نے وہاں آزمائش کیا. یہاں جس ابتلاء سے گزار رہا ہے وہ یہ کہ اس طرح سے جو مرغوبات نفس اور دعوت عیش اور اسرار ہے اور گندگی کی طرف دعوت ہے, اس میں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ برائی اور گندگی کو یوسف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تک آدمی کو وہ موقع نہ ملے, صاحب ایک آدمی کی دیانت داری کب پہچانی جائے گی, جبکہ اسے چوری کرنے کا موقع ملے, اسے آپ مینیجر بنائیں, اس کے ہاتھ میں کیش فلو ہونے لگے, اب اس کے بعد وہاں چوری نہ کرے تو اس کی دیانتداری ثابت ہوگی. ایک آدمی بیچارہ ہے جسے آپ نے کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا, صرف اس کو پانی لانا اور چائے پلانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے, اس کے بارے میں آپ کہیں کہ بڑا دیانتدار ہے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیانتداری اس وقت ثابت ہوتی ہے جبکہ چرانے کے مواقع ملیں اور آدمی اپنی دیانتداری ثابت کرے. ویسے ہی یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو فحش اور منکرات کے راستے سے گزارا گیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, اس لیے کہ جو آدمی اس مرحلے سے گزر جائے وہ اپنی پاک بازی کا دعویٰ کر سکتا ہے, بلکہ پاک باز ہے اس وقت جبکہ وہ اس مرحلے سے گزرے. جسے اس مرحلے سے گزرنا ہی نہ ہو وہ کیسے پاک باز ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کٹھن مرحلے سے گزارا. انہو من عبادنا المخلصین, اور بے شک وہ ایک مخلص اور نیک بندوں میں سے تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک سیکشن ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فکر کی عورت نے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی فکر کی کہ اس کے دامن میں اس کے دام میں میں پھنسنے نہ پاؤں, میں کسی طرح بچ کر نکلوں. گویا کہ اس نے دعوت دی اور آپ نے نصیحت کی, وہ بھاگنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بھاگنے لگے, عورت پیچھے سے بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے واستبق الباب, دروازے پر پہنچے. یہاں بھی ہے کہ سب انسانی فطرت کے لحاظ سے سمجھنا چاہیے, اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری ہے. دروازہ بند تھا اور آپ بھاگے, آپ نے دروازے کو کھولا. کچھ تفسیروں میں یہ بات ہے کہ سات دروازوں میں ساتوں لاگ تھے, پھر آپ پہنچتے گئے, دعا پڑھتے گئے, ایک ایک تالا کھلتا گیا. معجزات سے کام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ نبی کی اس وقت بلندی محسوس ہوتی ہے جبکہ عین انسانی حالات سے وہ گزرے. تو آپ دروازے پر پہنچے, پیچھے سے عورت بھگاتی ہوئی آئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض اس کے ہاتھ میں تھا, اس عورت کے ہاتھ میں. کیا دیکھتی ہے کہ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے شوہر موجود ہے, عزیز مصر, جو منسٹر تھا, جو بابو جی تھے وہاں کے, جو ذمہ دار تھا گورنمنٹ کا آفیسر, وہ وہاں دروازے پر پہنچا ہوا تھا فوراً. یہاں مولانا عبدالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے, یہ عورت, اس کی محبت ابھی پکی نہیں تھی. یہ گویا کہ محبت کے کچھ راہ و رسم ہوتے ہیں, اس کے کچھ سلیقے اور آداب ہوتے ہیں. یہ عورت ابھی بھی محبت کے ان مرحلوں سے نہیں پہنچی, صرف حوث کے مرحلے میں تھی. اگر محبت کے مرحلے میں ہوتی تو فوراً جب وہ الزام نہ دھرتی اپنے محبوب کے سر, اس نے فوراً دھرا الزام اور اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو یہ شخص مجھ پر حملہ آور ہوا, اس نے میری عزت پر ڈاکے ڈالے, میری عصمت کو اس نے تار کرنے کی کوشش کی, ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا اس کے سوا کوئی اور سزا تجویز کی جا سکتی ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی سخت ترین عذاب دیا جائے, اس کو کوئی سخت ترین پنشمنٹ دیا جائے؟ تو گویا کہ اس نے الزام فوراً دھرا چھوٹنے کے ساتھ. یہ تیسرا ماجرا ہم دیکھتے ہیں, ایک تو روم کے اندر کا معاملہ, اور پھر دروازہ جب کھلا تو شوہر کھڑا ہوا ہے, شوہر کے سامنے اس نے اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے انسانی کیریکٹرز میں کل دو کیریکٹر آ گئے, جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی سچائی کا دم بھریں گے, جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی سچائی کا دم بھریں گے. جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا, ابا جان ہم سچ کہتے ہیں, بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ سچ کا دم بھرتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا یوسف کے بھائیوں نے ایک اور چیز بھی کہی, ابا جان کیا آپ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے؟ یعنی جو لوگ قابل اعتماد نہیں ہوتے وہ ہمیشہ اعتماد کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لیبرٹس کے پاس بھی, جو لیبرٹس قابل اعتماد نہیں ہوتے وہ ہمیشہ کہیں گے نا سر اولو کرو نمبی کہہ لیا. جو یہ کہتا ہے کہ سر اولو کرو نمبی کہہ لیا, بالکل وہ نمبی کے دروں کے نکلتا ہے. یہ گویا کہ انسانی نفسیات معلوم ہوتا ہے کیریکٹر. جو شخص اعتماد کے قابل نہیں وہ اپنے اعتماد کا ڈنکا بجائے گا, جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی سچائی کا دم بھرے گا, اور جو شخص مجرم ہوتا ہے وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرے گا. جو مجرم نہیں ہے وہ اطمینان سے رہے گا, اسے شرع صدر حاصل ہے, جب موقع آئے گا تب اس کی شہادت پیش کی جائے گی. لیکن جو مجرم ہوتا ہے, جس کے اندر دل کے اندر چور ہوتا ہے, وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرنا شروع کرتا ہے. تو اس عورت نے اپنی صفائی پیش کی, کہا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا, اور اس شخص کو یعنی اس لڑکے کو یوسف کو کیا سزا تم تجویز کرتے ہو, سوائے اس کے یا تو اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے یا اسے سخت ترین سزا دی جائے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات, گویا کہ وہ اس کیس میں ملوث نہیں تھے, آپ پاک باز ہیں, پاک دامن ہیں, اس کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا. وہ یہ کہ قولا ہیا راوتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. یہاں کہا گیا اسی خاندان کا ایک فرد اتفاق سے عزیز مصر کے ساتھ آیا ہوا تھا, یا ادھر سہن سے گزر رہا تھا تو فوراً آ گیا, دیکھا کہ صاحب ایک لڑکے میں اور گھر کی مالکن میں لڑائی ہو رہی ہے, بھاگم بھاگی ہو رہی ہے, اور کسی کے ہاتھ میں کسی کا قمیص ہے, اور پھر مزید مصر بھی دروازے پر کھڑا ہے. یہ ہنگامہ جب دیکھا تو اسی گھر کا ایک فرد, ایک بڑا آدمی, ایک مرد دانا, ایک سمجھدار انسان بازو سے گزرا, اس نے کھڑ کے دیکھا تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. اب اس نے شہادت دی, گواہی پیش کی. کیا گواہی پیش کی؟ اس نے کہا کہ اب چونکہ عزیز مصر بڑے منسٹر کے گھر کا معاملہ ہے اور بیگم صاحبہ کا معاملہ ہے, بہت عزت و احترام بھی کرنا ہے, اور محل کے اندر سب ایسے ہی ہوتے ہیں, بڑے محلوں کے اندر یہ ساری اس طرح کے اسکیمس ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اس نے بیگم صاحبہ کی حفاظت بھی ہو, لیکن بات قرینے سے پیش کی جائے, شہادت بھی آ جائے. اس نے کہا دیکھو فرض کرو, پہلے اس کی برات کی کوشش کی, فرض کرو کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور مرد جھوٹا ہے یوسف. گویا کہ اس نے پہلے اس کی برات کے لیے ایک ہیلا نکالا, لیکن برات نہیں ہو سکتی تھی, عورت کے لیے چھٹی نہیں ہے. اس نے کہا کہ فرض کیجئے کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا, عورت اپنی دفاع کرنا چاہتی تھی, اور اسی کشمکش میں یوسف کا قمیض پھٹ گیا. اس میں بھی ایک اور نقطہ دیکھیے, عورت کے کپڑوں کی طرف اشارہ نہیں ہے, اس میں بھی حضرت یوسف کی برات ہے. کہنا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر عورت کا کپڑا پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس پر حملہ آور ہو رہا تھا. نہیں کہا, کہا کہ یوسف کا قمیص اگر سامنے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف جھوٹا ہے اور تم سچی ہو, تم پاک باز ہو. اس کے برعکس فرض کیجئے بیگم صاحبہ نے ایسا نہیں کیا اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو اب یہ مانا جائے گا کہ عورت ظالم ہے. عورت پیچھا کر رہی تھی, مرد چھڑا کر بھاگ رہا تھا, یوسف بھاگ رہا تھا, تو یوسف جو ہے پاک ہے, یوسف کی عصمت پاک ہے. گویا کہ ایک قرینہ ہو سکتا ہے, ذرا ٹیسٹ کر لیں گے ہم. دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ صاحب یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اس قرینے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت جھوٹی ہے, عورت نے حملہ کیا اور یوسف بھاگ کر کھڑے ہوئے بھاگ نکلے تھے, تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ آگے کی طرف جا رہے تھے اور پیچھے سے وہ کھینچ رہی تھی. گویا کہ یہ معلوم ہوا اس طرح سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بری ہیں, ملوث نہیں ہیں. کچھ متفسیر میں یہ بات ہے کہ ایک بچے نے شہادت دی, جھولے میں سویا ہوا تھا. مفسرین نے اس پر کمنٹ کیا ہے, کہا کہ ایک تو صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ خامخواہ معجزے سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. معجزے سے اگر کام لیا جاتا تو فوراً یہ صاحب مان لیا جاتا کہ کوئی بہت بڑے پیر ہیں, بزرگ ہیں, نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قائل ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. گویا کہ فرد ایک گھر ہی کا ایک بڑا فرد تھا جس نے یہ گواہی پیش کی, کسی بچے نے, دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی پیش نہیں کی. جب یہ گواہی پیش ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ صاحب عورت جو ہے وہ غلط کار ہے اور مرد وہ پاک باز ہے. اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کا کیریکٹر آتا ہے. کیا ہے عزیز مصر؟ چونکہ بڑے گھروں کی عورتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے اور ہم خود بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, جو ہائر کلاس کی سوسائٹی ہوتی ہے, ہم سب مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جو ہائر کلاس کی سوسائٹی ہوتی ہے ان کے ہاں عصمت, بے عصمتی, سیکس, پری میریٹل سیکس, ایکسٹرا میریٹل سیکس, ان سب کے لیے کوئی وہاں عیب کی چیز نہیں ہے. ہائر سوسائٹی میں کلب میں جاتے ہوں گے, ایک دوسرے کی بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیا جاتا ہے, یہ سب ہر زمانے کی جاہلیت میں یہ رہا ہے کہ ہائر سوسائٹی کے اندر یہ ہوتے ہیں. اور پھر ہائر سوسائٹی کے مرد بھی عورتوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں, منہ زور عورتیں ہوتی ہیں, منہ چڑی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں اور زور آور عورتیں ہوتی ہیں. تو یہ عزیز مصر کی بیوی منہ زور تھی, منہ پھٹ تھی اور منہ چڑی ہوئی تھی اور یہ شخص مجبور تھا, تو اس نے کچھ نہیں کہا. اگر اسی طرح اگر کسی اور گھر میں ہوتا تو مرد فوراً جھاپڑ مارتا تھا اس لڑکے پر, لیکن یہاں یوسف پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ صرف اتنا کہا کہ دیکھو تمہاری غلطی ہے. عزیز مصر نے اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہا کہ چونکہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس لیے غلطی تمہاری ہے. من قید کنہ ان قید کنہ عظیم, عورتوں کی جو چال ہوتی ہے, اس نے کہا کہ عورتوں کی چال بہت ہی خطرناک چال ہوتی ہے, عورتوں کا مکر بہت خطرناک مکر ہوتا ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ معنی لے لیا ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ساری عورتوں کا مکر, ساری عورتوں کی چالاکی, ساری عورتیں ایار ہوتی ہیں اور مرد بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں. یہ مفہوم لیا جاتا ہے, نہیں غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے کہ صاحب ایک آدمی کی ایک عادت بیوی ہوتی ہے, بیوی سے کبھی کسی بات پہ لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے بھائیوں کا معاملہ جیسا جدیاں ہوتے. تو سارے عورتوں کے بارے میں نہیں ہے, اپنی بیوی کے لیے جب بات کہنی ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ عورتوں کا ہی ایسا معاملہ ہے, یہ عام انسانی فطرت ہے. اس طرح سے عظیم مصر نے اپنی بیوی کے لیے کہا کہ عورت تم ہو اور تمہاری بڑی چالاکی ہے, لیکن اس نے جو جملہ استعمال کیا کہ عورتوں کی چالاکی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ قرآن نے یہ کہا ہے. یہ عزیز مصر کا کوٹیشن ہے, یہ غلط ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ عورتیں چالاک ہوتی ہیں, ایار ہوتی ہیں, زور آور ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن نے مرد اور عورت کو ایک درجے میں رکھا, جہاں اچھے مردوں کا تذکرہ کیا وہاں اچھی عورتوں کا تذکرہ کیا, جہاں غلط خبیث عورتوں کا تذکرہ کیا وہیں خبیث مردوں کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا. بڑی ایکویلٹی اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. کہا کہ عزیز مصر نے کہا کہ تم بڑی غلط کار ہو اور تمہاری چال بڑی خطرناک چال ہے. پھر یوسف سے کہا, یوسف آریزنہ درگزر کر دو, چھوڑ دو, معاملے کو بڑھانا نہیں چاہیے, چار دیواری کے باہر یہ مسئلہ نہ اٹھنے پائے, جو کچھ ہوا رما رمی کرو, خاموش کرو, یہاں تک معاملے پر مٹی ڈال دو. اور وستغفری لذنبی کی, اس سے کہا ہے دیکھو تمہاری جو غلطی ہوئی ہے یوسف سے معافی چاہو, اپنے پروردگار سے بھی معافی چاہو. انکی کنتی من الخاطئین, تو غلط کار ہے, تیری غلطی ہے. یہ گویا کہ فرسٹ حصہ, میں پارٹ سیکنڈ میں سیکشن تھرڈ یہاں ختم ہوا. اس طرح سے اس نے نصیحت کی مگر کچھ بھی نہیں کہا. عورت کو اگر عورت کی غلطی ثابت ہو جاتی تو ایک اچھا مرد, یہ غیرت مند مرد بیوی پر جھاپڑ مارے گا, بیوی کو جو ہے سزا دے گا, لیکن مرد نے کچھ نہیں کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں جو بڑے خاندان کی عورتیں تھیں, جو مرد تھے, ان کے ہاں کیا نظام پایا جاتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے, خاص کر ایجپٹیالوجی کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے, ایجپٹیالوجی گویا کہ آرکیالوجی آف ایجپٹ ایک سائنس ہے, اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جو ہائر سوسائٹی تھی ان کے ہاں یہ ساری غلطیاں برائیاں پائی جاتی تھیں. اور آج 2000 بلکہ 3500 سال کے بعد ہندوستان میں، امریکہ میں، یورپ میں جو ہائر کلاس کی سوسائٹی ہے وہاں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے. عورتوں کی غلطی، مرد پری میریٹل ایکسٹرا میریٹل سیکس رکھے، کوئی کسی کی سرزنش نہیں کرتا، بس درگزر کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہو کر باہر نکلے. اب کیا ہوا مسئلہ؟ عورت کا مسئلہ باہر نکلنے لگا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، تو دیواروں کے کان ہوتے ہیں. اب یہ دیواروں نے یہ واقعہ دیکھا تھا، باہر بات کیسے پہنچ گئی؟ بات ایسے پہنچ گئی کہ جو نوکر چاکر حوالی موالی جو ہوتے ہیں، حاشا بردار نشین لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بات کو باہر پہنچا دیا. اور مصر کے بڑے خاندانوں میں کم از کم جو ہائر سوسائٹی تھی وہاں یہ بات پہنچنے لگی کہ یوسف پر یہ گھر کی مالکہ گویا کہ عزیز مصر کی بیوی ریچ گئی ہے، اس پر فریفتہ ہے، اس پر مفتون ہے، اس پر دیوانی ہو گئی ہے، اس کی عاشق ہو گئی ہے، یہ باتیں پھیلنے لگی. اب یہ دوسرا درجہ ہے عشق کا. پہلا درجہ اس کا یہ تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اپنی عزت کے معاملے میں، فوراً اس نے حضرت یوسف پر الزام تھوپا. اب دوسری طرف اب تھوڑا سا پختہ ہو گئی اپنی غلطی میں، تو اسے شرم محسوس نہیں ہوئی. اس نے سوچا کہ نہیں، یوسف کے معاملے میں اور عورتوں کی بھی میں بتاؤں گی کہ میں یقیناً میں اس پر وارفتہ ہوں، میں اس پر فریفتہ ہوں، میں اس پر جان نچھار کرتی ہوں اور میں اس پر ریجھ جاتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں. لہذا اس نے اب دعوت کیا. یہ گویا کہ ایک فورتھ چیپٹر شروع ہوتا ہے اس میں. اب عورتوں کی، ہائر کلاس کی، زنانان مصر، بیگمات مصر، بہو اور بیٹیاں، بڑے بڑے خاندان کے منسٹرز کی، ان سب کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، دعوت ہو رہی ہے. دعوت کے لیے وقال نسوت فی المدینۃ امراۃ العزیز تراوید فتح النفسی، یہ بات چلنے لگی کہ غلام پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہے، اور قد شغفنا حبا، اور محبت میں وہ گرفتار ہے. ان لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی وہ غلطی پر ہے. لوگوں نے اس طرح سے چرچا شروع کیا تو کہا کہ اچھا میری غلطی تم ظاہر کرتے ہو، چلو میں بتاتی ہوں کہ یوسف کیسا آدمی ہے. پلما سمیت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اس نے سنا یہ ساری باتوں کو، یہ جو چرچا، یہ جو چہمی گوئیاں، یہ افواہیں جو پھیل رہی تھیں، تو عورتوں کو جمع کیا، بڑے خاندان کی عورتوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد گاؤں تکیے لگائے، زبردست پارٹی، ایک بڑے قسم کی پارٹی اس نے دی، اور اس وقت گاؤں تکیے لگا دیے گئے، اور پھر پھل اور گوشت وغیرہ رکھ دیے گئے کھانے کے لیے. اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی سوسائٹی کتنے عروج پر تھی، ان کی تہذیب کتنے عروج پر تھی، کتنے ڈیولپڈ سوسائٹی تھی ان کی، کہ اس وقت کھانے میں وہ جو فورک اور چاقو وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، چھریاں، ان ساری چیزوں کا اہتمام تھا. جو آج 5-star ہوٹلس میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ ہوتا ہے، اور عام گھروں میں نہیں. جو تھوڑا سا سیولائز اپنے آپ کو ذرا بڑے محسوس کرتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ ساری چیزیں کاٹے اور فلاں استعمال ہوتے ہیں. وہاں عزیز مصر کے گھر میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور چھریاں رکھی ہوئی تھیں، کانٹے رکھے ہوئے تھے، پھل اور گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے. ایسے میں اب حضرت یوسف علیہ السلام کا گویا کہ بیوٹی شو ہو رہا ہے، ایک معنی میں ہماری زبان میں حسن کی آزمائش اور حسن کی نمائش ہو رہی ہے، اور عورتوں کو بٹھا دیا گیا ہے، ہر طرف سے عورتیں پھل وغیرہ کاٹ رہی ہیں. عین اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حسن کے فتنہ گھر جمع ہوئے تھے، ان ساری عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی آئے اس مجلس میں، آپ کا حسن دیکھ کر سب ایک دم ایک لخت جو ہے آپ پر فریفتہ ہو گئے، اور متاثر ہو گئی ساری عورتیں. اور عورتوں نے کہا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا تو سب ششدر رہ گئیں، ساری عورتیں فریفتہ ہو گئیں اور حیران رہ گئیں کہ یہ بھی کوئی انسان ہے. کہا کہ ہاشا للہ، ماشاء اللہ، ہاشا للہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما ہذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ لگتا ہے، اتنا خوبصورت. اور جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھایا، اپنی نگاہیں نیچے رکھی اور ایک کمرے سے دوسری کمرے کی طرف وہ جانے لگے، تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی نمائش کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وہ کہ چھری پھلوں پر چلانے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ایک تو معنی یہ بھی ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں جیسے کہا جاتا ہے ہاتھ دھونا، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا، اس طرح ہاتھ کاٹنے کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ گویا کہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے خریدار بن گئی. اس کا مطلب یہ ہے. وقت آئے کا مطلب انہوں نے بھی ہاتھ دھو کر حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئے. ہماری زبان میں اگر ہم سمجھنا چاہیں ہاتھ کاٹ لینے کی وجہ، ایک مفہوم یہ بھی ہے، اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاتھ ان لوگوں نے کاٹ لیے، چھریوں سے انگلیاں کٹ گئیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی خریدار وہ بھی بن گئیں، دیکھنے کے بعد ان کی نیتیں بھی بگڑ گئیں. اب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ترجمان القرآن میں نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اب اور وہ پختہ ہو گئے اور وہ بے باک ہو گئے بے ساختہ ہو گئے. ایک طرف تو حسن کے معاملے میں اس نے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنا مناسب نہیں سمجھا, حضرت یوسف پر الزام دھرا. اب یہاں تھوڑی پختہ ہو گئی تو کم از کم اپنی سوسائٹی میں بڑی بے شرمی کے ساتھ اس نے کہا کہ دیکھا تم نے یہ لڑکا ہے جس پر میں ریجتی تھی اور آج بھی میں اس پر ریجتی ہوں, میں نے اسے دعوت دی تھی. قالت فذلکن الذی لمتننی فی, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے ہو, تم مجھے الزام دھرتے ہو, جبکہ یہ اتنا حسین و جمیل لڑکا اور حسن و جمال کا پیکر جمیل ہے یہ. ولقد راوتھ عن نفسہ فاستعصی, میں نے اسے دعوت ضرور دی. اب اس نے اعتراف کیا لیکن کھلے عام اعتراف نہیں کیا, اپنی سوسائٹی میں اس نے اعتراف کیا میں نے اسے دعوت دی لیکن یہ شخص انکار کر گیا, یہ شخص بھاگ نکلا. اب کہتی ہے خطاب کر کے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ السَّاغِرِينَ. دیکھ یوسف, اگر اب کی بار تو نے میری دعوت قبول نہیں کی تو سن, میں یا تو تجھے جیل بھیجوا دوں گی یا پھر تجھے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا. یہ گویا کہ اس نے الٹیمیٹم دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اور لوگوں نے بھی اس کی ہمت افزائی کی, وہ کہا کہ واقعی اگر ایسا اتنا اچھا لڑکا ہے, اتنا پاک باز ہے, اتنا نیک ہے, اتنا خوبصورتی کا پیکر ہے, تو تم جو ریج گئی ہو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ ہم خود جو اس پہ حسن کے سوداگر ہو چکے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو گویا کہ رجھانے لگے کہ چلو اپنے مالکن کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرو, اس کی خواہش پوری کرو. اس طرح سے یہ ساری عورتیں بھی اس عورت کے ساتھ مل گئیں, قرآن بتاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش کے مرحلے سے گزرتے ہیں. اور اب اس کے بعد زندگی کا ایک اور کٹھن مرحلہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈھکیلا ظاہری طور پر, لیکن حقیقت میں ترقی کی ایک سیڑھی پہنچا دی انہوں نے. اب دوسری طرف یہ عورت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اندھے کنویں میں ڈھکیلا, یہ اندھے جیل کے اندر ڈھکیل رہی ہے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ترقی کی اور سیڑھی چڑھ رہے ہیں. یہ خدا کے ہاں کمال ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں گرا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے چڑھاتا ہے. یہ ہر زمانے میں ایسے ہی ہوگا کہ جو لوگ مکر کریں گے, چال بازیاں کریں گے, وہ اپنی چال بازیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم نے کسی شخص کو گرا دیا, نہیں, اللہ تعالیٰ اسے ایک سیڑھی چڑھاتا ہے, چڑھانے کا انتظام کرتا ہے. اب کیا ہوگا کہ اس عورت نے الٹیمیٹم دیا, یا تو تجھے میرے ساتھ جو ہے سودا کرنا پڑے گا, یا پھر ہم تجھے جیل میں بھیجیں گے, یا پھر تجھے ذلیل و رسوا کریں گے. اب آخر سیکشن یہ دیکھتے ہیں, سیکشن 5 پارٹ 2 میں حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے. کیا دعا کرتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے پروردگار, یہ کہتی ہے کہ مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا, میں اس جیل کو پسند کرتا ہوں. اس بات سے کہ یہ عورتیں جس چیز کی طرف مجھے دعوت دیتی ہیں اس دعوت سے میرے لیے جیل بہتر ہے. گویا کہ نبی تھے, نبی زادے تھے, نبی کے پوتے تھے, نبی کے پڑ پوتے تھے, وراثت میں وہ حکمت, وہ وراثت, وہ دانش مندی آئی بھی تھی. آپ نے محسوس کر لیا کہ میرے لیے اس محل کے اندر پلنا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کے جال میں پھنسے رہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل بھیج دے, قید کی تنہائی میرے لیے زیادہ عافیت ہے اس میں, اور میں اس محل کے اندر اب نہیں رہنا چاہتا. انہوں نے دعا کی کہ پروردگار یہ جو عورت دھمکی دیتی ہے یہ جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے, بجائے اس کے کہ میں ان کے دام میں پھنسوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اے پروردگار ان کی چالوں میں اگر پھنس گیا تو پھر میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا, میں نامراد انسان ہو جاؤں گا, میں خسارے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤں گا, پروردگار میری حفاظت فرما. اس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء اکرام کی جو دعائیں ہیں اس سے ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے کے لیے جو سب سے اعلیٰ ترین نمونہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے ثابت کیا, خاص کر ہم جیسے نوجوانوں کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ کہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھا جائے, پیروں کو پھسلنے نہ دیا جائے, مرغوبات نفس کے جال میں نہ پھنسے, اس کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا. تاہم انہوں نے اس کو خدا کی طرف سونپ دیا, کہا کہ یہ تیری طرف سے ہوا, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے ان مرغوبات نفس کے سامنے اٹل کھڑا رہتا, یہ میری قدرت نہیں تھی, بس تیرا فضل تھا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار میری حفاظت فرما اور میرے پیر پھسلنے نہ پائیں اور مجھے الہی عافیت سے گزار دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی. فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن, تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کی اور عورتوں کی جو مکر اور ان کی جو چال بازیاں تھیں, ان کے جو فتنے تھے, اس سے ہم نے تم کو بچا لیا. انہ ہو السمیع العلیم, وہ پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا راؤل آیاتی لیسجننہ حتی حین, کہا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد ان عورتوں نے یہ فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ یوسف کو اٹھا کر جیل میں بھیج دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف ہماری بات نہیں مانتا. اب دیکھیے کہ کیسے بات ہے, غلطی کرنے پر جیل بھیجا جاتا ہے اکثر, لیکن یہاں غلطی اس نے نہیں کی, اس وجہ سے اس کو جیل بھیجا جائے. جو آدمی مجرم ہوتا ہے اس کو جیل بھیجا جاتا ہے دنیا میں، لیکن اس نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا اس لیے اس کو جیل بھیجا جائے. جو غلط کار انسان ہوتا ہے اسے جیل میں بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں اسے پاکیزگی کی سزا مل رہی ہے. یوسف علیہ السلام کو پاکیزگی کی سزا مل رہی ہے اور ان کی پاکیزگی کی بدولت ان کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جاتا ہے. اور ہر زمانے کی جہالت کا اور باطل قوتوں کا یہ شیوا رہا، ان کا دستور عمل رہا، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں کے سر الزام تھوپتے ہیں. اور بڑے بڑے جو محلات ہوتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے، کتنے بڑے بڑے منسٹرز ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے ہضم کر جاتے ہیں، لیکن وہ اسکیپ گوٹس بناتے ہیں، قربانی کا بکرا دوسروں کو بناتے ہیں اور عام لوگوں کو جیلوں کے اندر بھرا جاتا ہے. اور یہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے منسٹرز، یہ حوالی موالی اور ہاشا بردار جو لوگ ہوتے ہیں منسٹرز کے اندر، وہ لوگ اپنی غلطیوں کو چھپا لیتے ہیں اور دوسروں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ہم نے قریب میں دیکھا بل کلنٹن، جس کے سیکس سکینڈل کا مسئلہ چل رہا تھا، مونس کا لیونسکی کا معاملہ، عین اس وقت جس دن کورٹ میں پیشی ہو رہی تھی، سماعت ہو رہی تھی، اس دن اس نے ٹام ہاوک میزائل داغے، سوڈان پر داغے اور افغانستان پر داغے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرم تھا، لیکن اپنے جرم کو چھپانے کے لیے معصوم لوگوں پر جو ہے وہ اس نے گویا کہ داغ میزائل داغے. ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ نالائق اور کمبخت لوگ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے سر وہ الزام تھوپتے ہیں اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا، ظلم ان لوگوں نے کیا، غلطیاں ان لوگوں نے کی، عورتیں نے کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوپا گیا ان کے سر پر الزام اور ان کو اٹھا کر جیل کے اندر بھیج دیا گیا، تاکہ کم از کم یہ معلوم ہو کہ جو مصر کی جو بڑی بڑی خواتین ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، یوسف کی غلطی تھی، معاشرے میں یہ بات پھیل جائے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر جیل میں بھیجا جا رہا ہے. یہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ایک اور زبردست انتظام کیا. سوچئے کہ ذلت کے، محرومی کے، نامرادی کے سارے اسباب اللہ نے یہاں جمع کر دیے. آپ نوٹ کرتے جائیے، مصر کے شاہی خاندانوں کے درمیان ایک کنانی آدمی ہے، کنان کا گویا کہ غیر مصری ہے. ایک تو یہ پہلی بات تو ذلت کے لیے یہ ہے کہ صاحب ایک مصریوں کے درمیان غیر مصری آدمی کنانی ہے، پھر بڑے خاندان کے لوگوں کے درمیان ایک غلام زادہ ہے، پھر جو سو کال پاک عورتوں کے درمیان ایک مجرم لڑکا پایا جاتا ہے، اور پھر کھلے اور آزاد انسانوں کے درمیان جیل کا قیدی ہے. یہ گویا کہ ذلت اور محرومی کے تمام اسباب وہاں جمع ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام غیر مصری بھی ہیں، وہاں غلام بھی ہیں، وہاں مجرم بھی، یعنی انورٹڈ کماس میں رکھے، مجرم آپ نہیں تھے، انورٹڈ کماس میں جو مجرم ثابت کیا جا رہا تھا، الزام تھوپا جا رہا تھا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک اور فیکٹر کی گویا کہ قید. یہ چاروں فیکٹر جمع ہو گئے اور نامرادی کے سارے فیکٹر جمع ہو کر جیل کے اندر بھیجا گیا. یہ ظاہر نگاہ میں نظر آتے تھے، لیکن بامرادی کی طرف، کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا رہا تھا. اب اس کے بعد یہ گویا کہ سیکنڈ پارٹ ختم ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، مصر تک پہنچے، ایک حصہ مصر میں اس کے گھر سے لے کر جیل تک دوسرا حصہ. اب جیل کا تیسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے. جیل کے اندر آپ علیہ السلام کو جب بھیج دیا گیا تو وہاں کیا مواقع اور کیا حالات پیش آتے ہیں. جیل کے اندر آپ بہت دن رہتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ کا اخلاق، کردار، آپ کا جو کیریکٹر، آپ کا حسن سیرت، حسن صورت اور آپ کی جو تفقہ، تدبر اور آپ کی جو ذہانت ہے، اس کی وجہ سے آپ نے جیل کے آفیسروں کے درمیان ایک اچھا مقام پیدا کر لیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جیل کے آفیسر آپ کے ساتھ بہت مانوس ہو گئے اور آپ کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اور آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے، اور یہاں اب آپ کو دعوت کا جذبہ پیدا ہونے لگا. یہ تو نبی زادے تھے لیکن مصر میں ابھی تک موقع نہیں تھا، بہت تنگنائیوں کی زندگی تھی، محل میں تھے لیکن آپ بہت پریشانیوں میں الجھے ہوئے تھے. یہاں جب آئے تو گویا کہ قید میں، لیکن آپ کو فراقی نصیب ہوئی، آپ کو کشاد کی نصیب ہوئی. اب دعوت کی طرف آپ کی توجہ منعطف ہوتی ہے، آپ کی توجہ مبذول ہوتی ہے اور اس جانب آپ کام شروع کرتے ہیں. اپنے قیدیوں سے بہت پہلے دوستی کرتے ہیں. یہ سب دعوت کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ قیدیوں سے دوستی ہو. اور جب قیدیوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو دو قیدی اندر آتے ہیں. وہ دو قیدی شاہی خاندان کے قیدی ہیں اور ان دونوں کو کسی الزام کے اندر وہاں بھیج دیا گیا جیل کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی دوستی ہو گئی. اس کے بعد وہ دونوں لوگ اپنے خواب سناتے ہیں. کیا خواب ہے؟ قال احدہما انی ارانی آسر خمرا. ایک نے کہا حضرت یوسف سے کہ اے یوسف، اے ہمارے جیل کے ساتھی، ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، وہ شخص کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. خواب میں میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکله الطیر منه. دوسرے نے کہا کہ یوسف، میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے. جیل کا ماجرا ہے. جیل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان روٹیوں کو کوے نوچ رہے ہیں. یہ گویا کہ بتایا، دو خواب بتایا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دائیانہ کردار، ایک دائی کیسے ہوتا ہے. چھوٹنے کے ساتھ اس نے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی، بلکہ اس نے پہلے لوگوں کو گھیرا، ان کے دلوں کو کھینچا، اور جو قرآن مجید میں ہے کہ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، جدال احسن کے ساتھ دعوت پیش کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام اب دعوت کا مرحلہ شروع کرتے ہیں اور ان دونوں قیدیوں سے کہتے ہیں قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبعتکما بتاویلی. کہتے ہیں کھانے کا وقت قریب آ چکا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا. ایک تو اطمینان دلایا، یہ نہیں ہے کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا، خواب کی تعبیر بیان کروں گا، لیکن کھانا آنے سے قبل میں خواب کی تعبیر بیان کروں گا، اس سے پہلے میں کچھ باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو اعتماد میں لے لیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم خواب کی تعبیر بتائیں گے. لیکن اس کے بعد مولانا فاروق خان صاحب کہتے ہیں بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بہت چھوٹا سا خواب ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن یہ جو زندگی تم جس میں بسر کرتے ہو یہ بہت بڑا خواب ہے، اور اس بڑے خواب کی تعبیر میں تم کو پہلے بتاتا ہوں. یہ گویا کہ مولانا فاروق خان صاحب کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، چھوٹا خواب جو تم نے دیکھا رات میں اس خواب کی تعبیر تو بیان کروں گا، لیکن جو تمہاری زندگی اس وقت دنیا کے اوپر ہے یہ بھی ایک خواب کے مانند ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے یہ زندگی. گویا کہ آدمی خواب میں جتنا وقت گزارتا ہے اتنا وقت ہے یہ دنیا کی زندگی. کہا کہ اس بڑی زندگی اور اس بڑے خواب کے متعلق میں تمہارے لیے اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں. اس کے بعد کہا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں. میں اس محل سے آیا ہوں جہاں کفر اور شرک پلتا ہے، جہاں آخرت کے منکر لوگ پلتے ہیں، اور کہا کہ جہاں آخرت کے انکاری ہوں گے، جہاں کفر اور شرک پلے گا وہاں اخلاق و کردار نہیں ہوں گے، اخلاق و کردار کی بو بات تک نہیں ہوگی، مجھے ایسے محل سے اٹھا کر لایا گیا ہے. گویا کہ پہلے آپ نے کمنٹ کیا وقت کے مورل فلسفی پر کہ آج اس وقت مصر کے شاہی خاندانوں کے اندر اخلاق و کردار نہیں پایا جاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں. اور میرا تعلق کس سے ہے؟ میں نے اتباع کیا ہے وَاتَّبَعَتُ مِلَّتَ آبَائِ ابراہیمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. تعارف کرایا پہلے جیل کے ساتھیوں کو، ابھی خواب کی تعبیر نہیں بیان کیا، کہا کہ میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سب نبی تھے، اور میں ایک ایسے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ شرک کرنے والے نہیں تھے. دائی ایسا ہوتا ہے کہ موقع نکال کر اپنی دعوت کو پہنچائے. ہم صبح شام دن رات بزنس کرتے ہیں، نوکری چاکری لین دین غیروں سے کرتے ہیں، ہم مواقع نہیں نکالتے. صاحب دیوالی آئی، اس کے بیچوں بیچ ہم موقع نکال کر اللہ کی دعوت ہم رکھیں. گنیش فیسٹیول آیا، اس کے بیچوں بیچ ہم موقع نکال کر اللہ کے دین کی دعوت ہم رکھیں، توحید کی دعوت رکھیں. یہ ہم لوگوں کو توفیق نصیب نہیں ہوتی. آتے ہیں پونگل کا ایڈوانس پوچھتے ہیں، پونگل کے بہانے سے ہم اللہ کے دین کی دعوت، توحید کی دعوت ہم نہیں رکھتے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج وہ پورنیما کی رات ہے اور اس سے بارش ضرور ہوگی، تو ان کے جو غلط عقائد ہیں اس کے بیچوں بیچ ہم اپنی دعوت رکھیں اور بتائیں کہ بارش کا نظام کیا ہے، سردی کا نظام کیا ہے، گرمی کا نظام کیا ہے. یہ دائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ تلاش میں رہتا ہے مواقع، اور مواقع کے بیچ میں اپنی دعوت رکھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کی تلاش میں تھے اور کہا کہ میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب تھے. کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اور ان کی دعوت تھی کہ شرک نہ کیا جائے. ذالک من فضل اللہ علینا، مجھ پر بھی اور ہمارے باپ دادا پر اللہ کا فضل تھا. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے انسان ناشکر ہیں، خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. خدا انعامات دیتا ہے، خدا کی بارش، فضل کی بارشیں ہوتی ہیں، خوب اللہ کی دولتیں لوگ سمیٹتے ہیں، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر بھی شکر گزار نہیں ہوتے. ان گویا کہ ان کی طرف اشارہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ شرک کرنا ناشکرے پن کی علامت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو پا کر مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے پیارے ساتھیو. یہ سب القاب ہیں گفتگو کرنے کے. ہمارے ہاں جو ہے نا غیر مسلموں کے لیے کھرمود، فلاں، ڈکا، اس طرح سے ہم جو القاب داغتے ہیں اس کے نتیجے میں قریب ہونے والا بھی دور ہو جاتا ہے، جبکہ ان کو میرے بھائی، میری قوم کے لوگوں، اے میرے وطن کے لوگوں، یہ جو سٹائل ہے ہم کو معلوم ہوتا ہے دعوتی اندازی صورت سے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو خطاب کرتے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، کیا ایک خدا بہتر ہے یا ہزار متفرق خدا بہتر ہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر اس کے بعد دعوت دیتے ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو وہ گویا کہ تمہارے باپ دادا نے کچھ چیزوں کے نام رکھے ہیں. کسی کو مشکل کسا کا نام رکھا، کسی کو بچہ دینے والا کا نام رکھا، کسی کو فلاں نام رکھا، کسی کو فلاں داتا رکھا، کسی کو گنج بخش نام رکھا. یہ نام جو رکھا ہے تمہارے باپ دادا نے اپنے زن سے، اپنے گمان سے نام رکھا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. انتم و آباؤکم، تم نے بھی، تمہارے باپ دادا نے بھی، جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، خدا نے اس کے لیے کوئی دلیل اور سند نازل نہیں کی. ایسی چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو. ان الحکم الا للہ، سنو، حکم، اطاعت، قانون، امر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اس سے بہت بڑی بات نکلتی ہے، خدا تعالیٰ صرف معبود نہیں ہے، صرف رازق نہیں ہے, صرف اس کی پوجا نہیں کی جائے گی, وہ متاع ہے, وہ قانون دینے والا ہے, وہ آمیر ہے, وہ حاکم ہے, اس کی اطاعت ہم کو کرنی چاہیے. دنیا کے دیگر معبودوں کی, دیگر انسانوں کے قانون کی اطاعت نہیں ہوگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعوت ہے, دو تین جملوں میں پوری اسلامی دعوت آتی ہے. شرک کی بات بھی آ گئی, توحید کی بات بھی آ گئی. توحید کا جو وسیع کانسیپٹ ہے کہ صرف خدا کے سامنے پوجا پرستش نہیں بلکہ خدا ہی کے قانون کی اطاعت ہونی چاہیے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے ہے. امر اللہ تعبد الا ایہ, اور قانون اور حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے. ذالک الدین القیم, یہ پکا دین, یہ سچا دین, یہ راست دین ہے. اور اس دین کی دعوت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں, ابراہیم اسماعیل اسحاق پر اللہ نے فضل کیا. نعمتوں کو پانے کے بعد مومن کو اس کا شکر گزار بننا چاہیے. اے میرے جہل کے ساتھیوں, کئی خدا سے ایک خدا بہتر ہے, اور جن جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ سب جھوٹے معبود ہیں. ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی, ان پر نام تم نے چسپا کر رکھے ہیں. سنو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, حکم اس کا چلے گا, اسی کی اطاعت ہونی چاہیے اور اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے. اور یہی میرا دین ہے, میں نے باپ دادا سے یہی دین پایا تھا, اور یہ زندگی کی تعبیر ہے. جس زندگی میں تم بسر کرتے ہو اس کی تعبیر ہے. اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر. گویا کہ یہ خواب کی تعبیر باقی ہے. انشاءاللہ کل اس خواب کی تعبیر کے ساتھ گفتگو آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرور فتن سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار الہنا رب العالمین, ہمیں تیرے دین کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اخلاقی پاکیزگی اور طہارت عطا فرما. ہماری آنکھوں کو پاکیزگی عطا فرما. ہمارے خیالات کی پاکیزگی عطا فرما. اور ہمارے خیالات کو, ہماری آنکھوں کو بھٹکنے سے حفاظت فرما. غلط راستوں پر کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ہماری اے پروردگار عصمتوں کی حفاظت فرما. ہمارے اخلاق و کردار کی حفاظت فرما. اور رب العالمین ہمیں ہر جگہ جہاں بھی ہم پہنچے دعوت دین کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مواقع نکال کر اے پروردگار تیرا اور تیرے دین کا تعارف کرانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس کے لیے خلوص اور للہیت ہمیں عطا فرما. اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی اچھی زندگی عطا فرما, آخرت کی بھی اچھی زندگی عطا فرما. الہنا ہماری حفاظت فرما. دنیا میں ہمیں عزت و ناموری کی زندگی عطا فرما, آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچا کر جنت کی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ.